الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي المكي المدني العبد المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله العلي العظيم صلوات پڑھیے صلوات پڑھیے Just a recap of in a few words, then I'll move to Urdu inshallah, of what we have been talking about last few nights. We have been discussing the tafsir of some of the verses of Surah Al-Furqan, verse 63 onwards, that describe the qualities of the servants of Rahman. The topic was Awsaf or Ibad al-Rahman. And because Sayyid al-Shuhada and his Ashab and his cousins and his brothers and his sons and all the members of his family who came to Karbala, they were the best examples of Ibad al-Rahman, and they were the best examples of all the teachings of Holy Quran and Islam. So we were talking about some of the qualities of Ibad al-Rahman, that the servants of Allah, what sort of people they are and what is expected of us to become. We discussed some of the qualities such as humility before Allah, humility and tawazu before mu'mineen, and at the same time courage and strength in the face of enemies, and shuja'at against those who are the followers of falsehood and batil. And this stand of Sayyid al-Shuhada in history has made such an impact on history that today the only force against oppression in this world is the force of the Shia nation in this world. The only people who truly stand against zulm of all kinds, corruption, fasad, and moral immorality and exploitation, the force that stands in the face of all the evil doers in this world is the force of the followers of Imam Hussein ibn Ali alayhi salatu wasalam. No, sorry. Which is a message of wisdom, message of aql. So the followers of Ahlul Bayt all over the world are the most rational, most intelligent, and most far-sighted view, visionaries, people who see the aqibat of everything. They don't look at the what in Urdu they call waqti maslihat. They don't look at the, for example, the temporary gain, rather they look at the distant outcome of everything. Whether our decisions today, how they will impact our akhirat. Our decisions today, are they in the scale of right and wrong? Where do they place? Where are they placed? What is the weight of our actions in the scale of haq and batil? Where are we really? So if our actions are on the path of haq and they don't fall towards any of the extremes, then we are the followers of Imam Hussein alayhi salam. But if we are on any of the extremes, that means either overdoing something to the extreme or not doing at all. For example, either being wasteful or being miserly, both are two extremes and none is acceptable. Or being A person who has no hisab or kitab, no calculation in terms of right or wrong, just wants to waste his life. Or on the other extreme, a person who is so coward that doesn't want to even take a smallest chance for the sake of truth. Both extremes are equally wrong. The right place is to have shuja'at, to have iffat, to have adalat and hikmat. These are the qualities of a follower of Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam. May Allah make us among those who follow the path of Ahlul Bayt and struggle to correct our actions, and Allah's grace come upon this nation that today is giving the most sacrifices for the sake of Haq all over the world. The Shia people all over the world today are giving the most sacrifices for the sake of Haq. And it is this Azadari, this commemoration of Ashura internationally, that is making the case of Haq alive. Otherwise, if you take the Aza of Imam Hussain alayhi salam out of the equation, you will see that nothing really remains in this world. And corruption will spread so much that people will not be able to make any difference between Haq and Batil anymore. The only voice that prevents that from happening is the sacrifices of the followers of Sayyidul Shuhada alayhi salatu wasalam. Salawat. Muhammad. ایک اور صلوات پڑھیے سورہ مبارک فرقان کی ایک اور آیت کے ذیل میں تھوڑی سی گفتگو آج ہوگی، پھر باقی انشاءاللہ کل. یہ صدقہ ہے اہل بیت کا، اور ہم لوگ کے یہاں اس فرش عزا پہ حاضر ہوتے ہیں اور ان کی تعلیمات سے آیات قرآنی کو سمجھتے ہیں. اگر ان کے احادیث اور کلمات نہ ہوتے تو شاید قرآن کا بھی وہی حشر نشر ہوتا کہ جو بقیہ گزشتہ کتابوں کا ہوا. چونکہ احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک دن آئے گا جب قرآن کا کچھ نہیں بچے گا سوائے اس کے خط کے، اس کے رسم الخط کے، تحریر کے، اور اسلام کا کچھ نہیں بچے گا سوائے ایک نام کے. سیأتی یوم علی الناس لا یبقی من القرآن الا رسمہ ولا یبقی من الاسلام الا اسمہ. لا يبقى من القرآن الا رسمه ولا يبقى من الاسلام الا اسمه. اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے لیکن وہ ساری قوموں میں سب سے زیادہ دور ہوں گے اسلام سے. وہ میرا اپنا ذاتی یقین ہے کہ وہ آج ہی کا زمانہ ہے کہ بدترین قوم جو دنیا کی وہ مسلمان قوم ہے. یعنی مسلمان نہیں بلکہ وہ جو دعویٰ کرتے ہیں اسلام کو، وہ جو دعویٰ کرتے ہیں، جو اسلام کے نام پر تلواریں چلاتے ہیں، بے گناہ لوگوں پر دھماکے کرتے ہیں، جہاز کو کیا کرتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں. یہ جو سب ظلم و ستم دنیا بھر میں ہو رہا ہے کہ ان کا بس چلے تو اس سارے مذہبی مقامات کو ختم کر دیں، تباہ کر دیں، کوئی ہر تمام آثار نبوت اور رسالت مٹا دیں دنیا سے، تمام عبادت گاہوں کو ختم کر دیں اور دشمنوں کے ہر حکم کے مطابق عمل کریں اور اسلام کے ہر جو پیغام کو نابود کرتے ہیں ہمیشہ کے لیے. لیکن اس راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے ان کے، وہ پیروان محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آیت قرآنی میں سورہ فرقان کی آیت 67 میں ارشاد ہے، والذین اذا انفقوا. عباد الرحمن وہ ہیں کہ جب وہ انفاق کرتے ہیں یعنی خرچ کرتے ہیں پیسہ، لم یسرفوا، اسراف نہیں کرتے، ضائع نہیں کرتے پیسہ، ولم یقترو، کنجوسی بھی نہیں کرتے، وکان بین ذالک قواما. ان کا طریقہ جو ہے وہ میانہ روی ہے، نہ ہر چیز کا انکار کرتے ہیں نہ ہر چیز کو مان لیتے. یعنی اعتدال، نقطۂ اعتدال اردو میں کہتے ہیں جیسے کہ توازن کاموں میں. وکذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس. تم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے امت وسط قرار دیا. اب ظاہر ہے آپ حدیث ایک طرف، لیکن خود عمل سے آپ اس وقت دیکھ لیں دنیا بھر میں کون سی امت ہے جو امت وسط ہے. وہ امت، وہ ماننے والے جو نہ زیادہ روی کرتے ہیں اور نہ کوتاہی کرتے ہیں بلکہ اس راستے پر چلتے ہیں، حساس ہیں، غیرت مند ہیں اور اسلام کے نام پر تیار ہیں قربانی دینے کو، یہ وہی لوگ ہیں جو اس مکتب سے وابستہ ہیں، مکتب ولایت سے، اور انہی کی وجہ سے یہ میان روی کا راستہ جو قائم ہے دنیا میں. ورنہ باقی لوگوں کو دیکھیں، یا تو وہ لوگ ہیں دین میں مسلسل تبدیلیاں آج بھی کر رہے ہیں، چیزیں اضافہ کر رہے ہیں، نماز میں نماز سے نکال رہے ہیں، آج بھی یہ ہو رہا ہے، اور یا پھر وہ لوگ ہیں جو دہشت گردی اور ایک اور بھی سمت ہے اگر دیکھا جائے تو، وہ لوگ کے جو سیکولرزم کے نام پہ دین میں دوڑ مروڑ کرتے رہتے ہیں، اپنی مرضی سے قرآن کو حدیث کو موڑ توڑ کے پیش کرتے رہتے ہیں. لیکن جو لوگ وابستہ ہیں خاندان عصمت و طہارت سے، وہ لوگ خود کو یہ جرأت نہیں دیتے کہ وہ دین کے معاملے میں ہیر پھیر کریں، بلکہ وہ اس بات کے منتظر ہوتے ہیں کہ انہیں ثابت کر دیا جائے حقیقت کیا ہے اور پھر اس پر عمل کریں. انہیں فکر صرف اس بات کی ہے کہ حق واضح ہو جائے، شک و تردید میں عمل نہیں کرنا چاہتے بلکہ یقین سے عمل کرنا چاہتے ہیں. یقین کے لیے تعلیم ضروری ہے، تحقیق ضروری ہے، اس لیے ہمارے اعلیٰ سطح کے مجتہدین ہیں جنہوں نے کہ حدیث اہل بیت علیہ السلام پر تحقیق کی ہے، ایک ایک موضوع پر کام کیا ہے اور پھر فتویٰ جاری کیا. اور ہمارے ہاں فتوے اس طرح نہیں ہوتے جس طرح باقی لوگوں کے پاس ہوتے ہیں کہ ہر مسجد کا مولوی جو ہے وہ ایک فتویٰ دے رہا ہوتا ہے. ہمارے ہاں کسی کو اختیار نہیں فتویٰ دینے کا، کسی کو اختیار نہیں. فرض کریں میں عالم دین ہوں، اگر میں 50 سال عالم دین ہوں پھر بھی مجھے یہ حق نہیں میں فتویٰ دے سکوں. خالی وہ شخص جو حوزہ علمیہ میں اس فن سے وابستہ ہے، اس کا جو ہے تحقیق اس ہی علم کے بارے میں، فقہ و اصول کے بارے میں، جس نے احادیث کو قرآن کو اتنے غور سے پڑھا ہے وہ دے سکتا ہے، وہی اسی کی نظر جو ہے وہ صاحب ہے، اسی کی نظر جو ہے اس پہ مانا جائے گا. علماء بھی مانیں گے، عوام بھی مانیں گے. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ کوئی اس لباس میں خالی کوئی وہ بات ہے، بلکہ اس کی بات یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری حفاظت کے لیے اپنے زمانے میں ہی مجتہدین کی تربیت کر دی تھی. زرارہ، ابو بصیر اور کتنے اور مجتہدین جو مدینہ میں تھے، اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ میں چاہتا ہوں تم جیسے لوگ لوگوں کے لیے فتوے دیں، کیونکہ یہ فتویٰ ایک ٹھوس بھاری بھرکم سالوں کی تحقیق کے بعد خود اہل بیت کی تعلیم سے اور اس چشمہ کوثر سے جو ہے وہ جاری ہوا ہے. فرق ہے اس میں اور یہ کہ ایک شخص کتاب اٹھائے اور اپنی مرضی سے اٹھا کے کوئی فتویٰ دے دے، بہت فرق ہے. دین اعتدال کا دین ہے، میان روی کا دین ہے، امت وسط ہیں ہم لوگ. ایک شخص عباسی نام، امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا کہ میں اپنے گھر بار کے خرچے کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا صحیح طریقہ ہے، کتنا خرچ کیا جائے، کس طرح خرچ کیا جائے، اپنی فیملی کو چلانے کے لیے کیا کیا جائے. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو خرچ ہے تم، اس کا طریقہ دو ایکسٹریمز کے درمیان ہے، یعنی جو صحیح راستہ ہے وہ صحیح میان روی ہے. اور امام علیہ السلام نے آیت کریمہ یہی آیت پڑھی، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا. یہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ کچھ خریدتے ہوں یا چاہے حتیٰ کسی کی مدد کرتے ہوں، کار خیر بھی خرچے میں آتا ہے. اور اسی طرح اگر کوئی اپنے گھر بار کے خرچہ چلاتے ہیں یا تجارت میں انویسٹ کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں، اس میں وہ میان روی و اعتدال سے کام لیتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاگردوں کے ساتھ تھے اور انہوں نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی مٹھی میں تھوڑی سی مٹی لی اور کس کے مٹی کو اپنی مٹھی میں بند کر لیا. فرمایا یہ جو ہے کنجوسی کو کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں یقترو، یعنی کنجوسی. یہ ایک وہ تفریط، انتہا، افراد و تفریط میں ایک سرا یہ ہے انتہا. اس کے بعد آپ نے ایک اور مٹھی لی اور اس کو ہاتھ کو ایسے کر کے کھول دیا، ساری آپ کے ہاتھ سے گر گئی. آپ نے کہا اسے کہتے ہیں اسراف، وہ کنجوسی تھی اور یہ اسراف ہے. پھر آپ نے ایک اور مٹھی لی اور تھوڑا سا اپنا ہاتھ کھولا, جس میں سے تھوڑی سی مٹی گر گئی, تھوڑی سی اپنے ہاتھ پہ رہ گئی. آپ نے فرمایا یہ ہے وہ اعتدال جس آیت میں جس کی بات نشاندہی کی جا رہی ہے. انسان خرچ کرے, دوسروں کی مدد کرے, لیکن اس طرح نہیں کہ مثلاً یہ کہ اپنے گھر کو چھوڑ کے اور دوسرے کی مدد کرے. گھر کی مدد کرے اس طرح نہیں کہ غریبوں کی فکر بھول جائے, یا یہ کہ اسلامی مفادات کی حفاظت کی کوئی فکر نہ رہے. آج سارے مومنین دنیا بھر سے ہمارے روزوں کی حفاظت کے لیے نہ صرف جانے دے رہے ہیں, مال بھی بھیج رہے ہیں. اربعین میں امام سید الشہداء کی زیارت کے لیے ساری دنیا سے لوگ جمع ہوتے ہیں, اور وہاں پہ قدم قدم پہ کوئی شخص کھانا دے رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اپنا گھر پیش کرتا ہے آرام کے لیے. یہ لوگوں کا جو یہ جذبات جو ہیں, ظاہر ہے کہ انسان دوسرے کے کام آنے کے لیے ایک حصہ اپنے وقت کا اور اپنے پیسے کا رکھتا ہے, کہ وہ راہ اسلام میں اور راہ انفاق میں جو غریبوں کے لیے ضروری ہے, ضرورت مندوں کے لیے ضروری ہے, اس کے لیے رکھے. ایسا نہ ہو کہ ہم ایسے بن جائیں کہ کسی کی اب ہم سے امید ہی وابستہ نہ رہے, کہ اب ہم ایسے اتنے اونچے, جسے اردو میں کہتے ہیں آج کل کی اردو میں, اتنے اونچے اڑنے لگیں کہ لوگ ہمیں دیکھے کہیں ان سے کوئی توقع نہیں رکھنا, یہ کسی کے کام نہیں آئیں گے, یہ نہ بن جائیں ہم لوگ. تو میانہ روی یہ ہے کہ انسان دل اس کا چاہے کہ لوگوں کے احترام میں ان کی مدد کرے, ان پر ترس کھا کے نہیں, حقارت سے نہیں, اس لیے نہیں کہ اپنی اندر جو ذن میں عرض کر رہا تھا کہ بعض اوقات انسان کسی غریب کو دیکھتا ہے اور وہ اس کے اندر ایک تکلیف اور بے چینی ہوتی ہے کہ کچھ میں اس کو دوں نہیں دوں, کیا کروں, وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے کچھ دے دیتا ہے. اس کی بات نہیں ہو رہی, بلکہ لوگوں کا بحثیت انسان کے جو ان کا احترام ہے وہ دل میں ہونا چاہیے, اور اس کے لیے انسان مدد کرے, خاص طور پہ ہمیں مومنین, کیونکہ ہمیں مومنین کی مدد کرنے والا اور کون ہے, نہ ہمارے اداروں کی مدد کرنے والا اور کوئی ہے سوائے ہم لوگوں کے, نہ ہمارے لوگوں کی ضرورت مندوں کی مدد کرنے والا کوئی اور ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم جو ہے اس کے اندر وسائل ہوں جس سے کہ ہمارے ہی لوگوں کی مدد ہو جائے, بنیادی مدد ہو جائے. باقی تو اس ملک کے جو سسٹم ہے اس میں گنجائش ہے, ہر چیز اویلیبل ہے بہرحال, لیکن یہ کہ انسان کو ہر چیز جائز طریقے سے کرنی چاہیے, اگر قانون ہے قانون کے مطابق عمل کرے انسان, باقی لوگ اپنی مدد کریں دوسرے کی. ضرورت کے وقت کوئی اگر بیمار ہے تو لوگ کام آئیں اس کے, اگر کوئی کسی کا کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے تو انسان کمیونٹی کے اندر یہ توانائی ہونی چاہیے مالی طور پہ کہ وہ بنیادی ضرورت کو فراہم کر سکے. جیسے کہ آج یہاں ایک وفات ہوئی, اس کے بعد جنازہ ہوا, ماشاءاللہ سب لوگ حاضر ہوئے. تو یہ جو اسپرٹ ہے کہ انسان دوستی کی اور محبت کی, کہ لوگ اپنا وقت اور اپنا جو بھی ہے سرمایہ اس سے حاضر ہوتے ہیں کہ کچھ رکھیں اپنی قوم کے لیے اور اسلام کے لیے, اور اسی طرح ضرورت مندوں کے لیے, کہ اس چیز کا جو ہے یہ ہماری یہ اظہار ہے محبت کا, اور محبت سے ہی وحدت پیدا ہوتی ہے. کبھی ایسی محبت جو وحدت سے محبت سے پیدا نہ ہو, ایسی وحدت جو محبت سے پیدا نہ ہو, وہ تو جبر ہے. جیسے ظالم حکومتیں ہوتی ہیں زبردستی لوگوں کو متحد رکھتی ہیں کہ ان کا حکم مانیں, تو لوگ جب تک ڈر اور خوف کی وجہ سے مانتے رہتے ہیں, وہ کہنے کو تو ایک طرح کی وحدت ہے وہ, جیسے فرعون کے دور میں تھی. لیکن جسے ہم وحدت کہتے ہیں, عوام جو تو خود وحدت پیدا کرتے ہیں اپنے درمیان, وہ صرف حسن سلوک اور محبت سے, اور اس کے لیے بہت ساری خصوصیات ہیں لوگوں میں. مثلاً ایک دوسرے سے اچھی توقع رکھنا, بدگمانیاں نہ ہو, بدگمانیوں کو دبایا جائے, چاہے مومنین کے لیے آپس میں, چاہے علماء کے بارے میں, علماء کی لوگوں کے بارے میں, دانشوروں کی لوگوں کے بارے میں, ہر کلاس کے جو لوگ ہیں جتنے بھی تعلیم یافتہ ہو جائیں, کبھی بھی عام سے آدمی کی طرف بدگمانی سے نہ دیکھیں, کیونکہ اس سے جو شیرازہ قوم کا منتشر ہوتا ہے. ہمیشہ اپنی علم کی سکات دیں. آپ اگر زیادہ پڑھ گئے ہیں, آپ کو خدا نے دیا ہے, اگر میں زیادہ پڑھ گیا ہوں تو یہ مجھ پہ فرض ہے کہ میں اپنے علم کی زکات دوں. توازوں کے ساتھ, جب آپ توازوں کے ساتھ دیں گے تو اس عمل سے وہ درخت جو ہے شجر علم کا, وہ لگے گا معاشرے میں. کوئی بھی تکبر سے کسی کو نہیں پڑھا سکا, کوئی تکبر سے نہ قیادت کر سکا لوگوں کی، نہ کوئی تکبر سے عوام کی ہدایت کر سکا، نہ اس نے حق کو واضح کیا دنیا میں. یہ تو وہ ہیں جو حق کے سامنے تواضع کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بھی تواضع کرتے ہیں. صلوات پڑھی محمد میں. دیکھیے اس میاں روی میں اور اس میں کہ انسان جو ہے اسراف نہ کرے، خاص طور پہ اسراف کو ویسٹ فلنس سے کہتے ہیں، اس کی بڑی مذمت ہے قرآن میں بھی. اور بہت سے ہم لوگ دیکھتے ہیں، ہمارے بعض اوقات زندگی میں دیکھتے ہیں برکت نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ کہ ہم پھینکتے ہیں چیزیں، کھانا پھینکتے ہیں، تھوڑا سا کھا کے پھینک دیتے ہیں، بہت سارا نکالیں گے پھینک دیں گے. ہمارے بچے جو ہیں کھانے پھینک رہے ہیں ادھر ادھر، ہم دیکھتے ہیں منع نہیں کرتے. بعض اوقات کسی جگہ جائیں گے، مثلا ایک تبرک رکھا ہے، ہر ایک کے حصے میں ایک ہے، وہ آپ چار چار تبرک لے کے نکل جائیں. یہ صاحب جو منزل جن صاحب کا نے بنایا ہے، انہوں نے حساب کر کے بنایا ہے کہ ہر ایک کے حصے میں آنا چاہیے. اب آپ یہی ہے کہ مثال کے طور پہ بچے جو ہیں ان کو ہم چھولا چھوڑ دیں، ہر ایک کے لیے دل آزاری پریشانی کا باعث، شور و غل ہو رہا ہے، کسی کے گھر گئے آپ نے تو اس سے برکت چلی جاتی ہے. اب آپ کسی کے گھر گئے، آپ اس کی چیزوں کو بڑے خیال سے استعمال کریں گے، لیکن آپ کا بچہ آپ اس کو چھوڑ دیں وہ چھل پھاند رہا ہے، ادھر ادھر چیزیں گر رہے توڑ رہے ہیں، تو یہ چیز جس سے کیا برکت آپ کی زندگی میں رہے گی. ہم بعض اوقات ضائع کر کے پیسہ یا چیزیں ضائع کر کے سمجھتے ہیں کہ اپنا وقت بچا رہے ہیں. وقت میں برکت چلی جائے گی چیزیں ضائع کرنے سے. جلد بازی جو ہے وہ بھی ایک انتہا پسندی ہے. میان روی کا کام صحیح ہے، بہت جلد بازی کو بھی منع کیا ہے، سستی کو بھی منع کیا ہے. ہر چیز میں دیکھیں اعتدال، آپ جو بھی صفت لیں اس میں آپ دیکھیں گے اعتدال جو ہے وہ بہترین راستہ ہے. اسی میں جو ہے خیر ہے، اسی میں برکت ہے، اسی میں کامیابی ہے. مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے ایک پیغام جاری کیا اپنے کارگزاروں کے لیے، جو کام کرنے والے لوگ تھے، افسران کے لیے آپ نے ایک حکم جاری کیا اور سب کو لکھا، ادقوا اقلامکم. اس زمانے میں قلم جو ہوتے تھے وہ اس سے بنتے تھے، نئے سے بنتے تھے، وہ سرکنڈا کہتے ہیں شاید، قلم جس سے لکھے جاتے تھے، اس میں مرکب جو ہوتا ہے اس میں ڈبو کے لکھے جاتے تھے. تو قلم کو اگر آپ موٹا کاٹیں تو بہت سارا اس میں انک استعمال ہوگی. مولانا نے فرمایا، ادقوا اقلامکم، باریک کاٹو اپنے قلم کو، ٹھیک ہے. وقاربوا بین سطورکم، جو سطرے ہیں جس پہ تم لکھ رہے ہو، لائنز جو ہیں سطور، ان کو قریب کرو. ایک کاغذ میں تین لائنیں نہیں لکھو خالی، قریب کر کے زیادہ لائنیں اس کے اندر تم بناؤ. وَأَحْذِفُ عَنْ فُضُولِكُمْ، اور فضول باتوں سے وہ اجتناب کرو، یعنی ایکسٹرا جو غیر ضروری باتیں ہیں وہ لکھ کے جو لفاظی کہتے ہیں، بعض اوقات ممبروں پہ بھی لفاظی ہوتا. آپ ایک تقریر سن کے آخر میں شاید ممکن ہے آپ دو میں خلاصہ کریں، باقی سارے الفاظ اور یہ بات صرف ایک ہی ہے، جتنا زیادہ مٹی، اتنا زیادہ جو بات ہے، کم وقت میں، اتنا کم سے جگہ میں، کم سے کم جگہ میں جو ہے زیادہ سے بات کہنے کی کرو. وقصد المعانی، اور معنی کی طرف توجہ کرو. جب تم الفاظ کی طرف توجہ کرو گے ایک ہی بات کو ریپیٹ کرتے رہو گے، لیکن تم معنی کی طرف توجہ کرو، دیکھو یہ معنی تم نے پہنچا دیے یا نہیں پہنچا ہے. پہنچا دیے تو اگلے بات کی طرف جاؤ، اور بات کو مختصر کر کے کہو، ایاکم والاکثار، اور کثرت کلام سے اجتناب کرو. اکثار یعنی الفاظ بھرے ہوئے ہیں، بات چھوٹی سی ہے اس کو اتنا پھیلا کے لکھا ہوا ہے. فَإِنَّ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ لَا تَحْتَمِلُ الضَّرَرَ، کیونکہ اموال یعنی بیت المال جو ہے، لوگوں کا جو مال ہے، جو لوگوں نے ٹیکسز دیے ہیں، جو زکات، جو کچھ بھی دیا جس سے یہ کاغذ خریدے گئے ہیں، یہ انک اور یہ ساری چیزیں خریدی گئی ہیں، اس میں نقصان جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، یعنی اس کی تحمل نہیں کر سکتا. بیت المال جو ہے اموال مسلمین کا ضائع کرنے کو برداشت نہیں کر سکتا. دیکھیے اس حد تک کہ ذرا سی مرکب، ذرا سا انک جو ہے، اور ذرا سا کاغذ جو ہے، جو ایک خط لکھنے میں ایک سرکاری دفتر افسر استعمال کر رہا ہے، جس کے پاس کاغذ ہی کاغذ ہے، مولا کائنات اس کے لیے حکم جاری کر رہے ہیں. آپ دیکھیے، اور یہ ہمیں مثال ملتی ہے اپنے ہمارے مراجع تقلید کے اس میں زندگی میں، اور خاص طور پہ جو پڑھ رہا تھا امام خمینی علی اللہ مقامہ کی زندگی میں، بہت محتاط تھے، بہت محتاط. ایک مرتبہ دفتر میں ان کے کسی نے، دفتر میں سٹاف میں کسی نے کچھ سوال بھیجا، جو کہ لفافے پہ لکھ کے بھیجا، کاغذ جو اس سوال کے سائز کے مطابق تھا. وہ کاغذ اٹھانے کے بجائے لفافہ, جو خط کا لفافہ ہوتا ہے, اس کی پشت پہ سوال لکھ کے, پورا پورا خالی کاغذ ہے, ایک پورا اوپر ایک چھوٹا سا سوال لکھا ہوا, وہ اٹھا بھیجا امام کے پاس. تو امام خمینی نے اس کو دیکھا تو انہوں نے ان کو جواب میں یہ کہا کہ اگر آپ جو چھوٹے چھوٹے کاغذ کے ٹکڑے پھینک دیا کرتے ہیں, اگر اسی پہ آپ لکھ کے دیے, میں اسی پہ جواب دے دیا کروں گا. ٹھیک ہے, اسی طرح اپنے دفتر کے جو خرچے تھے اس کے بارے میں ہر مہینے چیک کرتے تھے, آیت اللہ, مرجع تقلید, رہبر انقلاب. وہ اپنا دفتر جو جمعران میں ان کا دفتر تھا, جس کا مہینے کا خرچہ ہر مہینے کے آخر میں ان کے پاس لایا جاتا تھا. ایک مرتبہ خرچہ جو تھا دفتر کا, اس جتنا انہوں نے بجٹ اپنے لیے بنایا تھا اس سے بڑھ گیا. سہن میں ٹہل رہے تھے پریشانی کی حالت میں. ان کے بیٹے احمد خمینی آئے, انہوں نے ان سے پوچھا کہ بابا آپ اتنے پریشان کیوں نظر آ رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اس مرتبہ ہمارا خرچہ جو ایک آدھا گنا زیادہ ہو گیا, یعنی بڑھ گیا ہے, تقریباً آدھا جو ہے وہ اضافہ ہو گیا ہمارے اس میں, اور اگر یہ ہمارا اتنا خرچہ ہے تو ہم یہاں نہیں رہ سکتے. رہبر انقلاب سارا ان کے ہاتھ میں, وہ فرما رہے ہم یہاں نہیں رہ سکتے, ہمیں کوئی اور چھوٹی جگہ, جو کہ ان کا 1.5 بیڈ روم کا گھر تھا پورا, بلکہ ایک بیڈ روم اور ایک چھوٹی سی جگہ تھی جس میں لوگ آ کے ملتے تھے ان سے. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اس سے چھوٹی جگہ لینی پڑے گی, سستی جگہ لینی پڑے گی, کیونکہ اس سے زیادہ پیسے ہم خرچ نہیں کر سکتے میری رہائش پہ. پھر وہ حساب کتاب مانگا گیا, پتا چلا کہ وہ جو پڑوسیوں کے گھر تھے برابر میں, وہاں سے وہ صحن نظر آتا تھا جہاں پہ کہ وہ مہمان آتے تھے, اور ان کے گھر والے بھی کبھی کبھار نکلتے تھے, تو انہوں نے بہتر سمجھا کہ اوپر ایک سایہ لگا دیا جائے, اس میں تھوڑا ایکسٹرا خرچہ ہوا. پتہ چلا گاڑی میں کچھ خرابی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اس کو ریپیئر کرنی پڑی تھی. تو جب حساب پورا دیکھا تو ان کو یقین آیا کہ خالی یہ ارجنٹ سرکمسٹانسز کی وجہ سے اس مرتبہ زیادہ خرچہ ہوا. انہیں اطمینان ہو گیا کہ ہر مہینے ہمارا خرچہ نہیں پڑے گا, تو ان کو اطمینان ہوا. یہ ہمارے علماء کا یہ دستور ہے, اور اکثر انہیں ایسا ہوتا ہے کہ یہاں کی زندگی میں بہرحال لوگ آتے ہیں, نوجوان لوگ آتے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے, اکثر ہم جیسوں کا کام تو نکاح پڑھانا بھی ہے, تو اکثر میں نکاح کے وقت نصیحت کرتا ہوں, کیونکہ نصیحت وہ ہو جو قابل عمل ہو. میں ایسی بات کروں آپ سے جو آپ ذہن میں اپنے لے کے چلے جائیں سوچتے ہوئے کہ میں اس کا کروں کیا. اس بات کا صاف بات ہے, شادی کریں, ایک سمپل بجٹ بنائیں, اس کے مطابق زندگی گزاریں سادگی سے. ٹھیک ہے, اگر فرض کریں ایک آدمی ہے جو شادی کر رہا ہے, اس کا وہ دیکھے گا میری تنخواہ کتنی ہے, کتنا میں اس میں سے اپنے رہائش کے لیے رکھ سکتا ہوں. جو آپ کی بسات ہے اس کے مطابق جگہ لیں, اگر آپ اپارٹمنٹ میں رہ سکتے ہیں خوشی سے اپارٹمنٹ رہیں, اگر آپ کے مقدور ہیں آپ کے لیے گھر خرید سکتے ہیں, ایک سادہ رہائش اختیار کریں. گھر کی جو چمک دمک ہے اس کی وجہ سے اپنی بیوی کو مجبور نہ کریں وہ جاب کرے جا کے, یا اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالیں اور بعد میں قرضوں کے بوجھ تلے سالوں پریشان رہیں. اپنے آپ کو تھوڑا سا آپ دیکھیے, اور قوموں کو دیکھیں جنہوں نے کامیابیاں حاصل کی, تھوڑا سا پیسہ رکھتے ہیں اپنی قوم کے لیے. بعض اوقات انسان دیکھتا ہے کہ ایسے لوگ جن کی 6 فگر سیلری ہے, ان کے پاس سال کے آخر میں ایک پائی بھی نہیں بچ رہا ہے, حیرت ہوتی ہے. ایک انسان جو $1.5 لاکھ, $2 لاکھ, $3 لاکھ کما رہا ہے سال کے, اور جب اس کے حساب میں دیکھیں تو 0 ہے سال کے آخر میں, پھر وہ کہتے ہیں مولانا ہمارے اوپر تو خمس کوئی واجب نہیں ہے. ہاں اگر آپ میتھمیٹیکلی دیکھیں تو ظاہر ہے خمس واجب نہیں ہے, اس لیے کہ پیسہ تو ہے ہی نہیں جس پہ خمس واجب ہوگا. لیکن ہوا یہ کہ وہ سارا پیسہ جو ہے وہ مختلف چیزوں میں لگا دیا گیا, انویسٹمنٹس کر لیے, پیسہ پھنسا دیا, یہاں یوں خرید لیا اس میں پیسہ پھنس گیا. ٹھیک ہے, ہزار قسم کی چیزوں میں, بہت سی ایسی چیزیں جو بچوں کی تربیت کے لیے اتنے مفید نہیں ہے, ہم اپنے بچوں کو اس میں مصروف کر لیتے ہیں, بعد میں کہتے ہیں یہ ہماری بات کیوں نہیں سنتا ہے. ہم اس وقت مثلا یہ کہ امریکہ میں جگہ جگہ ایسی درسگاہوں کی ضرورت ہے, یعنی اکریڈیٹڈ ہائی سکولز کی ضرورت ہے. سب یہ کرتے ہیں, جوئش لوگ بھی یہ کر رہے ہیں, جتنے بھی کنسرنڈ سٹیزنز ہیں امریکہ میں, کرسچنز ہیں, دوسرے لوگ ہیں, جرمنز نے اسکول کھولے ہیں اور لوگوں نے کھولے ہوئے, کرتے ہیں اپنی آئیڈینٹی کو, اپنی زبان کو, اپنے ہماری اردو زبان میں کیا عیب ہے, بہترین زبان ہے, کیوں ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھا سکتے؟ ضرورت ہے. اگر ہمارے اپنی علمی درسگاہیں ہوں گی جہاں پہ ہمارا یہی ریگولر جو کورس ہے پڑھایا جائے گا, لیکن ساتھ ہماری کچھ زبان, کچھ ہمارے مذہبی اقدار ان کی طرف توجہ ہوگی. ظاہر یہ کام تو میرے بس کا تو نہیں ہے, میں تو جو اپنے حق میں اپنے حد تک جو بات کہہ رہا ہوں وہ عرض کر رہا ہوں آپ سے. یہ سارے لوگوں کا کام ہے کہ اس پہ سوچیں. ابھی سوچیں گے تو آہستہ آہستہ دیکھیں جہاں لوگ زیادہ رہتے ہیں جہاں ممکن ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے تمیزدار شریف ٹھیک ہے اور ایک سلیقہ مند سعادت مند ایک اولاد ہو جو تربیت پائے, ماں باپ کی خدمت کرے, دین کے بھی لیے رہے اور اپنے ابھی کیریئر بنائیں. کیریئر کو آپ سیکریفائز تھوڑی کریں گے دین کے لیے, نہ دین کو سیکریفائز کریں گے کیریئر کے لیے. جب آپ دین کو سیکریفائز کریں گے کیریئر کے لیے تو بعد میں وہ کیریئر بھی کام نہیں آئے گا آپ کے, کیونکہ ہے دنیا کا دستور بھی حقیقت پسندی ہونی چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ دنیا جو ہے بہت اہم ہے ہمارے لیے, ہم اس میں رہتے ہیں. دوسری حقیقت یہ ہے کہ دنیا عارضی ہے, ختم ہو جانے والی ہے, لیکن جو انسانی اقدار ہیں فضائل ہیں وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں, وہ ہمارے ساتھ چلیں گے آخر تک. تو انسان کی جو مثال کے طور پہ انسان میں سخاوت ہو, سخاوت جو ہے وہ مرنے سے ختم نہیں ہو جائے گی. سخاوت جیسی صفت کو خدا اپنے حضور جو ہے وہ ایک بڑا مقام دے گا اس کو. سخی شخص کو رسول اللہ کتنی اہمیت دیتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بہت اس کا اجر ہے. مثلا امید خدا کی رحمت سے, خدا کی رحمت کی امید جو ہے ایک لا فانی خصوصیت ہے. انسان جو ہے لکھا ہے احادیث میں لکھا ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کے اعمال کچھ ایسے ہیں کہ اس کو پھر حکم صادر ہوگا کہ اس کو دوزخ کی طرف لے جاؤ. جب وہ دوزخ کی طرف جا رہا ہوگا تو پلٹ پلٹ کے دیکھ رہا ہوگا تو ندا آئے گی آسمان سے اس کے لیے کہ اس سے کہا جائے گا فرشتے سے کہ اس کو روکو اور اس سے پوچھو کہ کیوں پلٹ پلٹ کے دیکھ رہا ہے. تو پوچھیں گے کیوں پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے ہو, تو سزا تمہارے اوپر واجب ہو گئی, ثابت ہو گیا کہ تم نے کتنے گناہ جرم کیا کیا تم نے کیے, کیا 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 پتہ نہیں. بہرحال تو وہ کہے گا اس لیے کہ میری امید خدا کی رحمت سے تھی کہ وہ مجھے معاف کر دے گا, اور وہ امید ختم ہونے والی نہیں ہے. میری رہے گی امید خدا سے باقی کہ وہ مجھے بخش دے گا. میری یہ امید نہیں تھی کہ خدا مجھے دوزخ میں ڈال دے گا, پروردگار اس امید کے عوض اس کو معاف کر دے گا. کہ یہ شخص یہ خصوصیت اس نے دنیا میں کمائی ہے, قیامت کے دن تھوڑی کوئی امید پیدا ہوگی. جو شخص یہاں دنیا خدا سے مایوس ہے وہاں بھی خدا سے مایوس ہی ہوگا, دشمن ہو جائے گا خدا کا, اولیاء کا بھی دشمن ہو جائے گا. جو شخص یہاں خدا سے راضی ہے اور سمجھتا ہے کہ میں گناہگار ہوں اور خدا کے حضور اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہے, اسی سفر میں وہ اپنے کمال تک پہنچے گا. صلوات پڑھی محمد اللہ. نقل ہوا ہے یاسر غلام خدمت گزار تھے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے, اللہم صل علی محمد. انہوں نے کہا کہ امام علیہ السلام گزر رہے تھے, ان کے جو بہت سارے خادم تھے یا غلام تھے پھل کھا رہے تھے, چکھتے تھے پھینک دیتے تھے, تھوڑا تھوڑا کھا کے پھینک دیتے تھے. تو امام علیہ السلام دیکھ کے جو تھے وہ ناراض ہوئے. آپ نے فرمایا سبحان اللہ, اگر تمہیں ان پھلوں کی ضرورت نہیں ہے تو ایسے بہت لوگ ہیں جنہیں ان پھلوں کی ضرورت ہے, جاؤ ان پھلوں کو جا کر ضرورت مندوں میں تقسیم کر دو. فرمایا کہ جو پھینک رہے ہیں یہ ایک امام جو ہے وقت کا, وہ اس کو پسند نہیں ہے اسراف, پسند نہیں ہے پیسے کا ضیاع. علماء نے بھی یہ کہا کہ شخص اگر پیسہ ضائع کرے وہ جو ضائع کیا وہ پیسہ ہے اس پر اس کے خمس واجب ہے, یا گناہ پر کوئی پیسہ خرچ ہو تو اس پہ خمس واجب ہے. خمس سے مستثنا جو چیزیں ہیں, چونکہ اہل بیت کا حق ہے, میرا حق تھوڑی ہے, اہل بیت علیہ السلام کا حق ہے, اسی سے دفاع ہو رہا ہے, نصرت ہو رہی ہے دین کی. یہ سارے جو آپ 14 صدیاں گزر گئی نا, حضور اکرم کو دنیا سے گئے 14 صدیاں گزر گئی, اب تک دین آپ کا کیسے چل رہا ہے؟ یہ تبلیغات, یہ کتابیں, یہ دنیا بھر میں جو خدمات ہو رہی ہیں دین کی کیسے ہو رہی ہیں؟ کیا کوئی حکومت تھی آپ کی؟ ابھی تو ایران میں ابھی 35 سال پہلے انقلاب آیا, حکومت بنی, 1400 سال سے کیا ہو رہا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام 250 سال تک قیادت کرتے رہے لوگوں کی, تو ان کے پاس کہاں سے آ رہے تھے وسائل؟ بہت کم آ رہا تھا, لیکن آ رہا تھا لوگوں کی طرف سے. مومنین جو بھیجتے تھے ایران سے, عراق سے, پتہ نہیں کہاں کہاں سے بھیجتے تھے. تھوڑا بہت بعض اوقات غربت اتنی زیادہ تھی کہ تھوڑا سا جو پیسہ آتا تھا وہ سادات میں, غربا میں تقسیم کیا جاتا تھا. مدینہ میں جو لوگ تھے اس حد تک غریب تھے کہ باہر نکلنے کے لیے گھر سے ان کے پاس اتنی چادریں بھی نہیں تھیں, ایک خاتون تھی, کئی عورتیں تھیں, ایک چادر تھی باہر نکلنے کے لیے, ایک چادر, یہ حال تھا. کھانا بھی کافی نہیں ہوتا تھا اہل بیت علیہ السلام, اس سے وہ ان کے پیٹ بھی پالتے تھے. لیکن کیوں؟ اس لیے کہ جو خاندان رسالت ہے وہ سب اسلام کے داعی تھے, یہ کوئی چیریٹی نہیں ہے. خمس جو ہے اہل بیت کا حق ہے اس لیے کہ وہ قائد ہیں اسلام کے, یہ اسلام کی آبرو کا مسئلہ ہے. آپ کو کہا گیا کہ بھائی آپ اس طرح سے انجام دیں تاکہ آپ جو ہیں ان لوگوں میں سے ہو جو قیامت کے روز کھڑے ہو کے رسول اللہ کے سامنے سرخ رو ہو سکے. آپ کہیں گے میں نے اپنی محبت کا ثبوت دیا. آپ شیعہ تھے تو آپ خمس دے رہے تھے, اگر آپ شیعہ نہ ہوتے تو آپ کیوں دیتے؟ چونکہ آپ امامت کو مانتے تھے تو آپ خمس دیتے تھے. بھائی اگر کوئی اور, اس سے تھوڑی کوئی توقع کی جائے گی, تو وہ چار روپے یا دو روپے یا ایک روپے, وہ اصل میں اظہار ہے, اظہار ہے آپ کی صداقت کا اور آپ کی ولایت کا اظہار ہے, اور وہی سچائی ہے. بس ایک واقعہ میں اور امام علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کروں. محمد محمد, وہ لوگ جو ابھی حاضر ہوئے, گفتگو ہماری میان روی اور اعتدال پہ ہو رہی ہے, اعتدال خرچوں میں, اعتدال. اسلام جو ہے انتہا پسندی کو خاص طور پر اقتصادی معاملات میں قبول نہیں کرتا کہ پیسے انسان ضائع کرے یا کنجوسی, دونوں غلط ہیں, برابر کی غلط ہیں. بصرے میں مولا کائنات ایک شخص اپنے صحابی علا ابن زیاد حارثی کے گھر پہ گئے عیادت کے لیے, بیمار تھے وہ, تو امام علیہ السلام کے گھر تشریف لائے. تو جب داخل ہوئے دیکھا گھر جو ہے بہت بڑا ہے, گشادہ اور بڑا اچھا اعلیٰ قسم کا گھر ہے. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام اس کی عیادت جب کی, اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ما کنت تصنع بسعت هذه الدار, تم اتنے بڑے گھر سے کیا کام لینا چاہتے ہو, اس بڑے گھر کا اس سے تم کیا کرنا چاہ رہے ہو, جبکہ تمہیں ایسے ہی گھر کی آخرت میں ضرورت ہے, تو یہ اتنا بڑا گھر جو ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ پھر خود ہی آپ نے, یعنی وہ کوئز کرنے نہیں آئے تھے, وہ اس کو بتانے کے لیے ایک نقطہ ہمیں اور آپ کو بتانے آئے تھے. پھر آپ نے فرمایا ہاں اگر تم یہ گھر جو بنا رہے ہو یہ اس لیے بنا رہے ہو کہ اس کے ذریعے سے تم اپنی آخرت کو سنوار لو. دیکھیے بڑا گھر بنا رہے ہیں لیکن آخرت سنوار رہے ہیں, کیسے؟ اگر آپ کی حیثیت کے مطابق ہے وہ یہ کہ آپ اس سے مہمان نوازی کریں, مومنین کو دعوت دیں, ٹھیک ہے, مجالس برپا کریں, اور خاص خاص موقعوں پہ رشتہ داروں کے لیے آپ کریں, تو آپ جو ہیں صلہ رحم کر رہے ہیں, آپ اس کے علاوہ مومنین کی خدمت بھی کر رہے ہیں, اور کوئی نہ کوئی دینی پروگرام ہے اس سے بھی آپ بہرحال قوم کو فائدہ پہنچا رہے ہیں, اور اسی طرح مختلف جو حقوق آپ کے مال پہ آئے ہیں وہ آپ اس سے ادا کر رہے ہیں. بہت سے انسان جو آپ کے وسائل ہوتے ہیں, انسان اگر صحیح طرح خرچ کرے اس سے بہت سے کاموں کے لیے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے, کتابیں چھاپ سکتا ہے, مختلف امام بارگاہیں بنا سکتا ہے, مختلف ادارے بنا سکتا ہے, دنیا میں کہیں اور ضرورت ہے لوگوں کو جمع کر کے, آپ اپنے آپ دیکھیں آپ کے پاس حیثیت ہے, اور بھی آپ لوگوں کو جانتے ہیں جن کی حیثیت ہے, آپ کسی مسئلے کو اٹھائیں جو کہ آج دنیا میں بڑا مسئلہ ہے جس کے لیے آپ کچھ کر سکتے ہیں. بعض ایسے مسئلے اتنے بڑے ہیں کہ ہم اور آپ کی بس سے باہر ہیں, لیکن وہ مسئلے جس میں آپ اور میں کچھ کر سکتے ہیں, وہ آپ نے چار لوگوں کو جمع کیا, آپ نے سوچا اس مسئلے کا کیا حل ہے, آپ نے اس مسئلے کو نکالا, آپ کے بڑا گھر ہے اور آپ اس سے یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اگر تم نے ایسا کیا مولا فرما رہے ہیں, تو یہ گھر جو ہے اصل میں تمہارا آخرت کے لیے ایک اور گھر بنانے کا سبب بن رہا ہے, یہی گھر. تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ چھوٹے سے گھر میں ہی بیٹھے رہیں, نہ یہ کہا کہ آپ محل بنا لیں اور اسی آرزو میں جیتے رہیں کہ محل بنے گا میرا, نہیں, کہا کہ اپنی حیثیت کے مطابق, اعتدال کے مطابق, میان روی کے مطابق, جو آپ کی کمائی ہے اس کے مطابق اگر آپ بنا سکتے بنائیں, لیکن یہ سوچ لیں کہ اگر آپ نے اپنا پیسہ ضائع کیا آپ ذمہ دار ہیں, اگر اس میں آپ نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر آپ نے خرچہ کیا, ٹھیک ہے, تو آپ ذمہ دار ہیں, ذمہ دار لوگوں کے سامنے ہیں, آپ ذمہ دار خدا کے حضور ہیں, ذمہ دار دین کے سامنے بھی ذمہ دار ہیں. اس وقت اس اعلیٰ اس صحابی نے امام سے عرض کی, یا امیر المومنین میں آپ سے ایک شکایت اپنے بھائی کے بارے میں, عاصم ابن زیاد کے بارے میں ایک شکایت پیش کرنا چاہتا ہوں. مولانا نے فرمایا وہ ماں لہو, کیا ہوا اس کو, کیا شکایت؟ نے کہا کہ وہ جو ہے وہ اس نے اونی کپڑے پہن لیے ہیں, اب وہ دنیا سے کنارہ کش ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, اور بس وہ کہتا ہے میرا کوئی اہل و عیال کسی کی میرے اوپر ذمہ داری نہیں ہے, بس میرا کام عبادت ہے. اور میں دنیا کے پیچھے میں نہیں دوڑوں گا. اس نے کہا کہ میں دنیا کے لیے کچھ نہیں کروں گا. امام علیہ السلام نے فرمایا علی بہی, اس کو لا کے میرے پاس لاؤ. وہ شخص جو آیا امام علیہ السلام دیکھتے ہی اس کو یوں خطاب کیا, یا ادئی نفسی, اے اپنی ذات کے خود دشمن. ادئی عربی میں کہتے ہیں چھوٹے سے دشمن کو, تم چھوٹی سی چیز ہو اپنے ہی دشمن بنے. وہ لقد استہام بک الخبیث, شیطان تمہارے اوپر سوار ہو گیا. اب یہ وہ ایکسٹریم دیکھیں آپ کہ انسان جو ہے کما سکتا ہے, کھلا سکتا ہے, خیال رکھ سکتا ہے, اجتماعی ذمہ داریوں کر سکتا ہے, نہیں وہ کیا میں عبادت کروں گا. اب آج کی مثالیں اس کی کیا ہوں گی, مثلا آپ بہرحال آپ کے پاس اگر سرمایہ ہے آپ کام آ سکتے ہیں دین کے, تو آپ اس کے لیے وہ رکھیں, ساتھ آپ نے حج جو زیارت بھی کریں, دوسری چیزیں بھی کریں, ٹھیک ہے. اور اگر خالی اپنے لیے آپ نے دین کو یعنی مخصوص کر لیا کہ یہ جو ہے بعض لوگ جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے خالی اپنی زیارت کے لیے, نہ انہیں اسلام کی فکر ہے نہ مومنین کی فکر ہے, نہ قیادت کی فکر ہے نہ مرجعیت کی فکر ہے نہ حوزے کی فکر ہے نہ اور کسی اسلامی مسئلے کی فکر ہے, اجتماعی مسائل سے بالکل غافل ہیں, اپنی بس صرف اپنی. وہ کہہ رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ان کو ثواب تو ملے گا, لیکن یہ مرتبے جو نا اسلام سارے معاملات مرتبوں کا ہے. آپ سے خدا کی توقع ہے کہ آپ اعلیٰ مرتبے پہ جائیں گے, کیونکہ آپ جو ہیں دنیا کی قوموں کے لیے گواہ ہیں, حق کی گواہی دینے والے لوگ ہیں. اور اگر آپ جو ہیں ہمت سے کام لیں اور اپنی عظمت کو اپنے مقام کو خود جانیں, تو خدا کے نزدیک بہت بڑی کامیابیاں آپ کے لیے منتظر ہیں. آپ نے دیکھا کہ آج کل کے زمانے میں جو خدا نے جو جس طرح کامیابی شیعہ قوم کو دی ہے, اور پچھلے 30-40 سال میں جو دنیا میں تبدیلیاں آئی ہیں, ابھی چند سال کی بات ہے کہ آپ کوئی دنیا میں ایک بھی ٹی وی چینل نہیں تھا جس پہ کہ قال الباقر و قال الصادق کی آواز آئے. صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ آج آپ کسی خلیج کے ملک میں چلے جائیں, آپ ٹی وی کھولیں, پاکستان چلے جائیں, اور جگہوں پہ چلے جائیں, ہر جگہ کوئی نہ کوئی آپ کو آواز مل جائے گی امام حسین علیہ السلام کی کسی جگہ سے. یہ کاوشوں کوششوں اور محنتوں سے ہوا یہ کام. خاص طور پہ جو اسلامی حکومت کا جو نظریہ امام خمینی نے پیش کیا, جو کہ اہل بیت علیہ السلام فرمایا تھا, سید الشہداء نے جنگ کی نکل کے, مقصد آپ کا جنگ نہیں تھا لیکن جنگ ہوئی. جب آپ مقابلے پہ آئے اور آپ نے انکار کیا یزید کے بیعت کا تو جنگ ہوئی. یہ کہنا کہ کربلا میں جنگ نہیں ہوئی غلط بات ہے, ہم سب جانتے ہیں جنگ ہوئی. ایک ایک نے جا کے الگ جنگ لڑی, بعض اوقات کئی نے مل کے جنگ لڑی, لیکن مقابلہ کیا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ حکومت طاغوت کو, حکومت ظالم کو ماننے سے آپ بالکل انکار کر چکے تھے, اور آپ سمجھتے تھے کہ ان کا یہ الہی فریضہ ہے کہ وہ حق جو مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے غصب کیا گیا تھا وہ واپس اہل بیت کو ملنا چاہیے. صلوات پڑھی محمد. بس میں بات ختم کر رہا ہوں اپنی. امام علیہ السلام نے فرمایا اس کو کہ تم اپنے دشمن بنے ہو, کیوں اپنے اہل و عیال پہ رحم نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے, اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے حلال کی ہیں چیزیں, پھر کیا وہ حلال کرنے کے بعد اس کو کراہیت ہوگی کہ وہ دیکھے کہ تم انہی نعمتوں کو جو اس نے حلال کیے تم اس سے استفادہ بھی کرو. حلال بھی کر دے خدا پھر ناپسند بھی کرے گا تم خدا کی نعمتوں سے استفادہ کرو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انت احوان اللہ, تم اتنا بھی نہیں ہے تمہارا مقام کہ اللہ تبارک و تعالی ایک چھوٹی سی چیز کے لیے تمہارا, بھائی خاص خاص لوگوں کے لیے خدا نے ذمہ داریاں رکھی ہیں. قال امیر المومنین, اس شخص بھی اس کے پاس بھی دلائل تھے, اس نے مولا کائنات کا جو لباس تھا اس کو دیکھا, اس نے کہا یا امیر المومنین ھذا انت فی خشونت ملبسک, آپ مجھ سے یہ فرما رہے ہیں, آپ اپنا لباس دیکھیے کس قدر, یعنی امام علیہ السلام کا سادہ لباس, ٹھیک ہے, وہ جشونت ماکلک, اور اپنی غذا دیکھیے, جو کی خشک روٹی آپ کھاتے ہیں. آپ مجھ سے فرما رہے ہیں کہ میں جو ہوں جو حلال لذات دنیا کی اس سے بہرمند ہوں, لیکن آپ تو اپنے اوپر ہر چیز کو آپ نے حرام کیا ہے. یعنی یہ الفاظ میں تفسیر کے لیے بیان کر رہا ہوں. امام علیہ السلام نے اس کو اصلاح کی, اس کی فکر کو درست کیا. فرمایا وہی حق انی لستو کا انتا, میں تمہاری طرح نہیں ہوں, میں تمہاری طرح نہیں ہوں. علی کا مقابلہ علی کے پیروکاروں سے ہر چیز میں نہیں ہو سکتا, بعض چیزوں میں مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہم اس پہ عمل کریں گے. امام علیہ السلام کیسے نماز پڑھتے تھے ہم ویسے ہی نماز پڑھیں گے, ہمارا نماز کا طریقہ مولا کائنات کی نماز سے الگ نہیں ہونا چاہیے, ویسے ہی ہونا چاہیے. لیکن امام علیہ السلام جس زہد اور تقویٰ کے مقام پہ تھے ہر انسان نہیں کر سکتا اس پہ عمل. آپ پوری رات کھڑے ہو کے ہزار رکعتیں نماز روزہ آپ کو پڑھ سکتے ہیں کیا؟ ہمیں حکم بھی نہیں دیا گیا اس چیز کا، حکم نہیں دیا گیا اس چیز کو ہمیں. امام علیہ السلام فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے، اول تو تم میری طرح نہیں ہو، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے ائمہ عدل پر ذمہ داری رکھی ہے کہ وہ جو معاشرے کے غریب لوگ ہیں ان کی طرح زندگی گزاریں، تاکہ جو لوگ غربت کے ستائے ہوئے ہیں ان کی غربت کہیں بغاوت نہ کر دے. چونکہ جب ایک غریب آدمی دیکھتا ہے کہ حاکم جو ہے وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں، ان کے ساتھ ہزاروں سپاہی اور کیا کیا، اور بڑی بڑی محلوں میں رہ رہے ہیں، ان کے پاس ہر طرح کی آسائشیں اور میرے پاس کھانے کا بھی کچھ نہیں ہے، تو یہ غریب پھر بغاوت کرتا ہے. امام نے فرمایا کہ امام عادل، خالی امام معصوم نہیں، امام کوئی بھی رہبر جو عادل رہبر ہے اس کی بس ذمہ داری ہے کہ معاشرے کے پست ترین، غریب ترین، سادہ ترین آدمی کی طرح زندگی گزارے، تاکہ اول تو اس کا درد سمجھ سکے، ٹھیک ہے، اور لوگ اس کو اپنا قائد مانیں. اگر آسائش کی زندگی گزاریں گے رہبران قوم تو قوم کیسے ان کی اطاعت کرے گی؟ کوئی شخص جو خود منافق ہے لوگوں کو کیا اسلام اور ایمان کی طرف دعوت دے سکتا ہے؟ یہ چیز یعنی یہ قبول، قابل قبول نہیں ہے. اسی لیے اکثر ممالک میں آپ دیکھیں حاکم جس طرح، پاکستان کا جو حال ہے اور جگہوں کا ہے، آپ دیکھتے ہیں اپنے سیاستدانوں کو جس طرح وہ جس طرح کی زندگی گزارتے ہیں، اس کے بعد جب وہ بات آ کے کہتے ہیں لوگوں سے کہ سادگی اور فلاں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں. بہرحال ہم اپنی زندگی میں یہ درس اہل بیت سے لے کے اس کو نافذ کریں، اپنی زندگی میں اس پر عمل کریں، اس لیے کہ ہم لوگ جو ہیں چاہتے ہیں عاقل اور سمجھدار لوگوں کی طرح زندگی گزاریں، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام سمجھدار قوم کے رہبر ہیں. جو لوگ سمجھدار نہیں تھے کوفہ والوں کی طرح تھے، کوفہ والے اپنی مرضی کے مالک تھے، ایک دن اس طرف ایک دن اس طرف. جب مسلم ابن عقیل آئے، بیعت کی، پہلے خط بھیجے پھر بیعت کی، اس کے بعد جب وقت آیا جہاد کا سارے گھروں کو چلے گئے، کاموں میں اعتدال نہیں تھا. آپ جب وعدہ کر رہے ہیں نصرت کا تو اب آپ اپنی آخری خون کے قطرے تک آپ کھڑے ہوں گے. اگر آپ نے سمجھا تھا کہ یہ نصرت کا مقام نہیں ہے تو آپ نے وعدہ کیوں کیا تھا؟ سوچنے کی بات ہے. یہ الگ بات ہے کہ کوفے کے سارے لوگ جنہوں نے خط لکھے تھے وہ شیعہ نہیں تھے، کوفہ ایک مکسڈ قسم کا شہر تھا، اس میں ہر طرح کے لوگ تھے، بہت لوگوں نے دیکھا دیکھی خط لکھ دیے، جو اصل مومنین تھے وہ تھوڑے سے تھے، لیکن اس میں بھی تقسیم ہو گئی. جو وہاں کے مقامی لیڈر تھے انہوں نے منع کر دیا جہاد سے، لوگوں کو روک دیا، سلیمان بن سرد. جو شخص، وہ ہستی جس کو امام سید الشہداء نے اپنے سفیر کے طور پہ بھیجا تھا مسلم ابن عقیل، انہوں نے جہاد کا حکم دیا. کس مقام پہ؟ جب حانی ابن عروہ گرفتار کیے گئے، ان پہ تشدد کیا گیا، مسلم ابن عقیل نے اس وقت، دشمن نے پہل کی ہے، انہوں نے پہل نہیں کی، پکڑ پکڑ کے اب لوگوں کو اگر شکنجے دے کے ٹارچر کر کے اگر مارنا شروع کیا ہے، وہ بھی ایسے آبرو مند، مشہور و معروف. حانی ابن عروہ کوئی معمولی شخص تھے، بڑے قبیلے کے سردار تھے، قبیلے والوں میں خود اگر نہیں ہے اتنی غیرت اور ان کی مفتیوں نے راستہ روکا ہوا ہے تو یہ مسلم ابن عقیل کا فریضہ ہے، اور لوگوں کا فریضہ ہے مسلم ابن عقیل کے اعلان جہاد پر لبیک کہیں. لیکن سست عقیدہ لوگ، جن کے دین جو تھا ان کی عقل کے تابع نہیں تھا، دین ان کا ہوا و حوث، خواہش نفس، آج انہوں نے کہہ دیا ان کی بات سن لی، کل کسی نے روک لیا روک گئے. جب خود سوچ کے انسان فیصلہ نہیں کرتا تو ہمیشہ سست عقیدہ ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے. یہ اختلاف ہوا، لیکن اس سے درس بھی ملتا ہے، بس یہ میں بات ختم کر دیتا ہوں، کہ اس سے درس یہ ملتا ہے کہ شناخت جو ہے علماء حق کی، وہ آپ کا فریضہ ہے، علماء کا فریضہ ہے کہ حق کی شناخت کریں، عمل کریں، لیکن آخر میں لوگوں کا فریضہ ہے شناخت حاصل کریں کون حق بات کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو عقل دیے، سمجھ دیے، اور ہمیں پابند کیا اس بات کا کہ آپ حالات کا بغور مطالعہ کریں، آپ دیکھیں کون علماء جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں جو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے کیے. یہ ایک فریضہ ہے. آپ یہ کہہ کے خدا کی بارگاہ میں معاف نہیں کیے جا سکیں کہ فلاں عالم نے مجھے کہا تھا اور میں تو اس پہ چل رہا تھا. کیا تمہیں عقل نہیں دی تھی؟ تمہیں عقل دی تھی نہیں دی تھی؟ تم نے دیکھا اتنے منظر عام پہ بڑے بڑے اس وقت رہبر شیعہ قوم میں موجود ہیں جنہوں نے یعنی دفاع کیا ہوا اسلام کا, اسلام کی نصرت کے لیے اس وقت انہوں نے علم بلند کیا ہوا ہے, بالکل اس طرح جیسے حضرت ابو الفضل عباس علیہ الصلاۃ والسلام نے کربلا میں کیا تھا. صلوات پڑھی محمد اللہم صلی اللہ. تو ہم کبھی بھی عہدہ برا نہیں ہو, کبھی بھی اپنے کام کو دوسرے پہ, اپنی ذمہ داری کو دوسرے پہ نہ ڈالیں. یہ شیوا تھا بچے بچے کا کربلا میں, بچے بچے کا. کیا آپ دیکھیے کہ تھوڑی سی تاخیر ہو گئی, گفتگو ذرا لمبی ہو گئی, لیکن میرے خیال میں دن محرم کے ہیں اور دل دکھے ہوئے ہیں, سوگوار ہیں, اور اگر ان دس راتوں میں ہر رات بھی ماتم ہی کرتے رہے ہم ہر شہید کا, پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. اگر یہ گفتگو میں خالی ہم شہداء کا تذکرہ ہی کرتے رہیں اور کوئی بھی بات نہ کریں, پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. بہرحال پہلی محرم سے اہل بیت نے غم منانا شروع کر دیا تھا بہت سی حدیثوں میں, اور یہ غم جو ہے دنیا میں پھر پھیل جاتا ہے. جیسی پہلی محرم ہوتی ہے سب لوگ آمادہ ہو جاتے ہیں, اور ہم سے چاہا گیا ہے کیونکہ پہلی محرم سے اہل بیت کی آنکھوں میں آنسو تھے, تو ہم اسی لیے غم مناتے ہیں. کربلا میں جہاں بڑوں نے قربانیاں دی, بچوں نے بھی قربانیاں دی, نوجوانوں نے بھی قربانیاں دی, بڑے عجیب بڑی عجیب تیاری تھی کربلا کی. امام مشتبہ نے بھی کربلا کے لیے تیاری کی تھی اور اپنے بیٹوں کو بھیجا تھا. کم از کم دو بیٹے امام مشتبہ کے شہید ہوئے کربلا میں, ایک قاسم اور ایک عبداللہ, کم از کم دو بیٹے. بی بی زینب کے بھی کام آئے, سید الشہداء کے بھی کام آئے, اور لوگوں کے بھی کام آئے, اولاد جعفر و عقیل و مسلم ابن عقیل و دوسرے بنی ہاشم کے. کچھ عالم اس طرح سے تھا کہ امام علیہ السلام کے جانصار ایک ایک کر کے میدان قتال کی طرف روانہ ہوئے, یہاں تک کہ بنی ہاشم کی باری آئی, علی اکبر روانہ ہوئے. معتبر زیادہ تر علماء کا یہی عقیدہ ہے کہ سب سے پہلے علی اکبر آگے بڑھے, اور ان کی شہامت بھی اس بات کی گواہ ہے کہ علی اکبر سب سے آگے بڑھے ہوں گے, اور امام علیہ السلام نے کسی طرح سے اجازت دی ہوگی. ہم کل انشاءاللہ یاد کریں گے, لیکن آج اس شہید کا تذکرہ کرنا مقصود ہے کہ جس نے دیکھا کہ سب چلے گئے, سب چلے گئے, اور یہ وہ شہید ہے جو شب عاشور جب امام علیہ السلام نے چراغ گل کیے اور سب سے کہا کہ چلے جاؤ اور کوئی نہ گیا, اور پھر امام علیہ السلام نے جو فہرست تھی شہداء کی وہ پھر دکھا دی سب کو, اور مقامات ان کے بہشت میں دکھا دیے. اس وقت اس نوجوان کو فکر ہوئی, اس نے آگے بڑھ کر کہا کہ چچا کیا اس فہرست میں میرا نام بھی ہے؟ امام علیہ السلام چاہتے تھے کہ آج ہم اور آپ پہچان لیں قاسم کو, کہ قاسم کا مقام کیا ہے کربلا میں. آپ نے یہ سوال پوچھا, اے قاسم کیف الموت عندک, تمہاری نظروں میں موت کیسی ہے؟ انہوں نے فرمایا الموت احلا من العسل, موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ میٹھی ہے. پھر امام علیہ السلام جواب دیا, اے قاسم تمہارا جو سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ کل تم ہی نہیں بلکہ علی اصغر بھی قربان ہو جائے گا. علی اصغر کا نام سننا تھا قاسم کے کلیجے پہ گویا خنجر چل گیا. انہوں نے پوچھا کہ چچا کیا یہ اشقیا خیموں میں گھسائیں گے؟ امام فرمایا نہیں, میں علی اصغر ہو لے کے خود میدان کی طرف جاؤں گا, میں پانی کی ان سے درخواست کروں گا, میں حجت تمام کروں گا ان کے اوپر, پانی کا مطالبہ کروں گا, تقاضا کروں گا. جناب قاسم نے کیسے رات گزاری ہوگی؟ ام فروا نے کیا سوچا ہوگا اپنے بیٹے کے لیے؟ حمید ابن مسلم یہ دشمن کی طرف کا راوی تھا, لیکن اس نے روایات بہت نقل کی ہیں, اور اس کی ایک روایت یہ کہ جناب قاسم ایک وقت ایسا آیا جب جناب سید الشہداء کے حضور حاضر ہوئے, اور امام علیہ السلام نے ظاہر ہے کہ ان کے حلیے سے قاسم جب حال دیکھ رہے تھے اس وقت اپنے چچا کا تو گریے سے آپ کا چہرہ جو تھا تر بتر تھا. جب امام کے حضور حاضر ہوئے اجازت کے لیے آپ کا وہ حلیہ دیکھ کر سید الشہداء تھے انہوں نے ان کو لپٹا لیا اور رونا شروع ہوئے. حمید کہتا ہے کہ میں نے دیکھا چچا اور بھتیجے روتے روتے گر پڑے زمین پر, گر پڑے زمین پر. پھر جب آنکھ کھلی تو اس وقت قاسم نے درخواست کی, اجازت مانگی چچا سے میدان کی. امام علیہ السلام نے فرمایا اے قاسم میرے لیے بڑا سخت ہے یہ موقع, تم اس وقت میرے بھائی کی یادگار ہو اس سخت دن میں, ایک ایسے دن میں اس وقت ہر طرف سے کرب و علم ہے, تم یاد دلاتے ہو میرے بھائی کی, میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں. جب یہ دیکھا قاسم نے کہ چچا نے اجازت نہیں دی, بہت غمگین ہوئے, واپس چلے گئے خیمے کی طرف اور جا کے ایک جگہ بیٹھ کر اور رونا شروع کیا آپ نے. پھر آپ نے دیکھا کہ جو بچے کچھ چند جانسار ہیں امام کے بھائی حضرت عباس, وہ تیار ہو رہے ہیں قتال کے لیے. تو اس وقت ایک دم سے پھر آپ کے اندر جذبہ پیدا ہوا, آپ نے سوچا میں کیا کروں, کیسے جا کے میں اپنے چچا سے اجازت لوں میدان جنگ کی. اس وقت آپ کو خیال آیا اپنے بابا کا, جب انہوں نے جاتے وقت کہا تھا جب آخری وقت تھا میں مشتبہ کا, انہوں نے بیٹے کا ہاتھ امام حسین کے ہاتھ میں دیا تھا اور اس وقت ایک تعویذ مجھے دی تھی اور کہا تھا بیٹا قاسم اگر ایسی مشکل آ جائے کہ اس پہ کوئی تمہارے لیے راہ حل نہ ہو تو اس تعویذ کو کھول لینا اور اس پیغام کو پڑھ لینا. اے حضرت قاسم نے سوچا کہ اس سے زیادہ مشکل وقت میری زندگی میں کبھی نہ آیا کہ میرے چچا اکیلے رہ گئے اور دشمن للکار رہا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں اور مجھے اجازت پیکار کی نہیں مل رہی. اس وقت آپ نے تعویذ کھولا اپنے بازو سے نکال کر, اس پہ لکھا تھا اے قاسم آج روز کربلا میں نے تمہیں اپنے بھائی کی نصرت کے لیے تیار کیا ہے, جاؤ اپنی زندگی اپنی جان دینے سے دریغ نہ کرنا اور جاؤ اپنے فریضے کو انجام دو, تم کل ہمارے ساتھ ہوگے روز عاشور روز آخرت. قاسم خوش ہوئے, وہ خط لے کر امام کے حضور پہنچے. امام علیہ السلام نے بھائی کی لکھائی دیکھی, اپنی آنکھوں سے لگا لیا, اپنے سر سے لگا لیا اور رونا شروع کیا, گویا کئی بار سید الشہداء قاسم سے لپٹ کے روئے ہیں اس دن. اس کے بعد حضرت قاسم کو کہا اپنی ماں سے اجازت لے کر آؤ. اب خیمے میں گئے, ام فروہ سے اجازت لی. وہ وقت بڑا سخت وقت تھا, کیسے مائیں سید الشہداء کے لیے اپنے لال قربان کر رہی تھی. حمید لکھتا ہے کہ میں نے دیکھا اس نوجوان کو جب خیمے سے نکلا گویا ایک چاند کا ٹکڑا تھا. بڑے حسین تھے قاسم اپنے امام حسن کی یادگار تھے, جب وہ خیمے سے نکلے وہ کہتے ہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی جنازہ نکل رہا ہے خیمے سے. وہ نکلے باہر, امام علیہ السلام نے ان کے امامے کے دو حصے کیے, گریبان کو چاک کیا, گویا کہنا چاہتے تھے یہ یتیم ہے, یہ میرے بھائی کا یتیم ہے, آج نشانی ہے میرے بھائی کی. حضرت قاسم ابھی سن بلوغ تک نہیں پہنچے تھے, آج روانہ مقتل ہو رہے ہیں. امام علیہ السلام نے انہیں خود گھوڑے پر بٹھایا, خود ان کے حق میں دعا کی, ان کو میدان کی طرف رخصت کیا. جناب قاسم نے رجز پڑھے, اپنا تعارف کرایا, لوگوں نے آگے بڑھ کے کوشش کی, مصالحت کی, کوشش کی کہ حضرت قاسم کو امام حسین سے دور کر لیں. حضرت قاسم نے والہانہ محبت کا اقرار کیا, اعلان کیا. اس وقت جنگ شروع ہوئی, ان کے مقابلے پر بڑا نامی گرامی پہلوان ازرق آیا اور اس نے اپنے چار بیٹوں کو جناب قاسم کے مقابلے پر بھیجا. حضرت قاسم کو فنون حرب حضرت عباس نے سکھائے تھے, ایک ایک کر کے سب کو تیت کیا. مقاتل لکھتے ہیں کم از کم 34 لوگوں کو حضرت قاسم نے قتل کیا, کم سے کم یہ تعداد ملتی ہے. آپ لڑتے 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 جب ایک مرتبہ واپس آئے سید الشہداء کے حضور, پیاس کا اعلان کیا, العطش العطش. امام علیہ السلام نے گویا اپنا انگشتر ان کے منہ میں رکھا. حضرت قاسم پھر خدا حافظ کہہ کے اپنی ماں سے میدان کی طرف رخصت ہوئے. لڑتے لڑتے کبھی میسرے پہ چلے جاتے تھے, کبھی میمنے میں اور کبھی قلب لشکر, اتنے آگے بڑھ گئے کہ اس کے بعد لشکر نے چاروں طرف سے گھیر لیا. جب گھیر لیا اس وقت ایک شخص نے یہ تہیا کہ حضرت قاسم پہ ضرب لگائی جائے, اس نے لا کے حضرت قاسم کے پیشانی پر ضرب لگی, پیشانی شک ہوئی. جناب قاسم نے آواز دی چچا کو, اے چچا مدد کو آئیے, ابھی گر رہے تھے امام حسین علیہ السلام عقاب کی طرح میدان کارزار کی طرف روانہ ہوئے, لشکر دوڑے, حضرت قاسم زمین پر پڑے ہیں, دھوڑوں کے دوڑ میں پامال صبح اسبا ہوئے,
آپ کا گریہ بلند ہوا، چچا بچائیے، چوٹیں لگتی تھی، زخم آتے تھے، لکھنے والوں نے لکھا بعض اشقیا ایسے تھے جو اس وقت حضرت قاسم پر پتھر مار رہے تھے، بعض ایسے تھے جو نیزے مار رہے تھے، بعض ایسے تھے جو تلواریں مار رہے تھے. امام علیہ السلام نے آ کے حضرت قاسم کے قاتل کو قتل کیا، لیکن جب تک آپ کے سرحانے پہنچے دیکھا کہ بھتیجا دم توڑ رہا ہے. اس وقت آخری مرتبہ قاسم نے امام حسین کی چہرے انور کو دیکھ کر مسکرائے اور جان تسلیم کر دی. تاریخ لکھنے والوں نے مختلف باتیں لکھی ہے، بعض لکھا ہے کہ سید الشہداء نے قاسم کو اٹھا کر ان کے سینوں کو گویا اپنے سینے سے لگایا، میت کو اٹھا کر ساتھ خیمے تک لائے، لیکن بعض لکھنے والا لکھا ہے آپ نے اپنی رضا اقدس اتاری، رضا کو زمین پر بچھایا، قاسم کے ٹکڑوں کو رضا میں جمع کیا، اس میں اس کے دامن میں اس کو لپیٹا اور پھر آواز دیا آؤ کر لے جاؤ. سب نے آ کر قاسم کو حضرت عباس نے اور سید الشہداء نے ملا کر حضرت قاسم کو واپس خیمہ گاہ تک پہنچایا.
الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، بار الہ ہمارے گناہوں نے کلیلہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما.